सनीचर 30 जून के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरू। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। बाज़ अमरीकी अहलकारों का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के बावजूद शुमाली कोरिया यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया पर इसका क्या असर पड़ेगा?
ट्रंप इंतजामिया जो है उनको फाइट बैक करना आता है, तो मैं नहीं समझता कि उनके जो शुमाली कोरिया के साथ जो अमल है उसको कोई खास धचका पहुंचेगा।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
दो सर्विस है नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस हुकाम का ख्याल है कि शुमाली कोरिया ने हालिया महीनों में अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात के बावजूद जौहरी असलहे में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफा कर दिया है। खबर की तफसील सुनिए हुमैरा कमल से।
अमरीकी चैनल NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर किए बगैर बताया कि शुमाली कोरिया कई खुफिया मुकामात पर यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है। एक ओहदेदार ने कहा कि इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि शुमाली कोरिया अमरीका को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी खुफिया इदारे CIA और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों से ताल्लुक रखने वाले एक दर्जन से ज्यादा हुकाम का ये तजिया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बरखिलाफ है जिसमें उनका कहना था कि अब शुमाली कोरिया की जानिब से एटमी खतरा नहीं है।
इत्तलात के मुताबिक जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल 14 यूरोपीय ममालिक को इस बात पर रजामंद करने में कामयाब हो गई हैं कि वो पनाह गुजीनों के रजिस्ट्रेशन मराकज अपने ममालिक में ही कायम करेंगे। अहवाल नाज़िया गुलजार से सुनिए।
जर्मन ज़राए इब्लाग के मुताबिक पनाह गुजीनों के रजिस्ट्रेशन मराकज के हवाले से मुआहदा इस खत में शामिल है जो जर्मन चांसलर ने अपने यूरोपीय हलीफ ममालिक के सरबराहों को लिखा है। इसके अलावा खत में जर्मनी में पनाह गुजीनों के लिए खसूसी मराकज कायम करने के मनसूबे का जिक्र भी किया गया है ताकि पहले ही रजिस्टर्ड पनाह के मुतलाशी अफराद को उस वक्त तक रिहाइश फराहम की जाए जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ दायर रेफरेंस की समाअत 7 जुलाई को करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होगी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार करेंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस सन 2015 में दायर किया गया था और उन पर इख्तियारात से तजावुज करते हुए सरकारी घर पर तज़य्युन आराइश के लिए लाखों रुपये खर्च करने का इल्ज़ाम है। इतलात के मुताबिक शाम के जनूब में जारी लड़ाई के खात्मे के लिए हिस्पे इख्तलाफ के साथ जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। बागी जंगजुओं का कहना है कि हथियार डालने का मुतालबा तजहीक का बायस है। बागी जंगजुओं का कहना है कि जंगबंदी माहदे के लिए रूस की जानिब से सालिसी की जा रही थी। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अस्करी कार्रवाइयों का एक बार फिर आगाज कर दिया गया है जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ने यकतरफा जंगबंदी के खात्मे का बाकायदा ऐलान अब तक नहीं किया है। अहवाल सुनिए रजा हमदानी से।
अफगान सदर अशरफ गनी ने हकूमती फोर्सेज को हुक्म दिया था कि ईद उल फितर पर की जाने वाली 3 रोजा जंगबंदी के बाद मजीद 10 रोज तक वो तालिबान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां मुअत्तल रखें। इस हुक्मनामे के बाद से तालिबान की जानिब से हमलों के बावजूद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज सिर्फ दिफाई कार्रवाइयों तक महदूद थी। दारुल हुकूमत काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान सदर ने तालिबान जंगजुओं पर अमन मुज़ाकरात के लिए जोर देते हुए कहा कि अगर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं तो वो जंगबंदी में तौसीह कर देंगे।
ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामनाई का कहना है कि अमरीका की जानिब से ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने के मंसूबे का मकसद आवाम को अपने रहनुमाओं के खिलाफ भड़काना है। तफसीलात तहमीना कुरैशी से।
ईरान के रहबर आला ने कहा कि अमरीकी कोशिशों के बावजूद ईरानी अवाम मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने ये बात पासदारान इनकलाब के अहलकारों की पास आउट तकरीब से खिताब करते हुए कही। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया ने अपने इत्तेहादियों पर भी जोर दिया है कि वो ईरानी हुक्काम पर दबाव में इजाफा करने के लिए नवम्बर तक ईरानी तेल की दरामद रोक दें। अमरीका की जानिब से पाबंदियों के ऐलान के बाद से ईरानी रियाल की कदर में 40% कमी आई है।
ट्रंप इंतजामिया की गैरकानूनी पनाह गुजीनों के हवाले से सख्त पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका भर में लाखों की तादाद में मुजाहरीन जमा हो रहे हैं। सरहद पर बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले करने का मुतालबा करने के लिए अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में 630 मुजाहरों का इनेकाद किया जा रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से बच्चों को वालिदैन से अलग करने की इंतहाई मुतनाज़ पॉलिसी खत्म करने के हुक्मनामे के बावजूद अब भी बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन से अलग अमरीकी इंतजामिया की तहवील में हैं। अमेरिका में हाल ही में होने वाली एक तहकीक में आलूदगी और ज़ियाबीतिस के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुक पाया गया है। तहकीक के मुताबिक की तफसील सुनिए ज़िशान सफर से।
واشنگٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کے مطابق سن 2016 میں دنیا بھر میں سامنے آنے والے 7 ذیابیطس کے مریضوں میں سے ایک کے مرض کی وجہ فضائی آلودگی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ آلودگی کے باعث جسم کی انسولین بنانے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث جسم کو گلوکوز کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب آلودگی کی سطح خاصی نیچے تھی اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق معمول کی سطح پر تھی، اس وقت بھی ذیابیطس کا مرض لاحق ہونے کے خطرات زیادہ تھے۔ اس سے پہلے تک ذیابیطس کی بنیادی وجوہات میں غیر متوازن غذا، موٹاپا اور ورزش کی کمی کو شمار کیا جاتا رہا ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نامزدگیوں اور دستبرداریوں کا آج آخری دن ہے۔ اس کا تجزیہ ہم پروگرام میں آگے چل کر کریں گے، لیکن آغاز اس خبر سے کہ امریکی انٹیلیجنس حکام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے حالیہ مہینوں میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی نیوز چینل این بی سی کی رپورٹ نے متعدد امریکی حکام کے نام ظاہر کیے بغیر بتایا ہے کہ شمالی کوریا کئی خفیہ مقامات پر یورینیم افزودہ کر رہا ہے۔ ایک عہدیدار کے مطابق اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ شمالی کوریا امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی ہیں نازش فیض۔
ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ شمالی کوریا امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے وعدے کے برعکس یورینیم کی افسودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں سے تعلق رکھنے والے ایک درجن سے زیادہ حکام کا یہ تجزیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے برخلاف ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی خطرہ باقی نہیں رہا ہے۔ یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ 12 جون کو سنگاپور میں تاریخی ملاقات کے بعد اپنے ایک ٹویٹر کے پیغام میں کی تھی۔ انہوں نے ملاقات کو سراہتے ہوئے اسے بہت دلچسپ اور مثبت تجربہ قرار دیا تھا، تاہم اس کے باوجود دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا کوئی واضح لائحہ عمل متعین نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس ضمن میں کسی قسم کا معاہدہ طے پایا تھا۔ البتہ صدر ٹرمپ نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی مشقوں کو منسوخ کر کے اتحادیوں کو حیران کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے این بی سی کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ریاست کے محکمہ خارجہ نے اس دعوے سے متعلق کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے معاملات پر تبصرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ این بی سی کی اس رپورٹ نے شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے حوالے سے سنجیدہ مذاکرات کی رضامندی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ این بی سی نے ایک سینئر انٹیلیجنس حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سربراہ اجلاس میں شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں اور میزائلز کا تجربہ معطل کرنے کا فیصلہ غیر متوقع تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کی بات چیت مثبت قدم تھا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو دھوکہ دینے کے لیے سہولیات، ہتھیاروں اور میزائلوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کام جاری ہے اور ہم قریب سے اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے، رواں سال اپریل میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی جانب سے میزائل تجربات کو ملتوی کرنے اور جوہری تجربات کے ایک مقام کو فوری طور پر بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس اعلان نے صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات کو یقینی بنانے میں مدد کی تھی۔
تفصیلات پیش کر رہی تھیں نازش فیض، اور اسی موضوع کے مزید تجزیے کے لیے میں نے بات کی امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں مقیم ریسرچر اور تجزیہ کار کامران بخاری سے، اور پہلے پوچھا کہ اس خبر کی تفصیل منظر عام پر کہاں سے آ رہی ہے، کون سے ہیں وہ ذرائع جو یہ خبر نشر کروا رہے ہیں۔
جی دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے انتظامیہ کے اندر ہے، اس میں انتظامیہ کے بہت سارے حلقوں میں، بالخصوص جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ اچانک اتنی زیادہ جو ہے وہ قربت ہو گئی ہے اور شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان، یعنی صدر ٹرمپ کے انتظامیہ کے درمیان، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو صدر ٹرمپ ہیں اور ان کے دیگر ساتھی جو اس چیز کو جو ہے وہ لے کر آگے چل رہے ہیں، خاص طور پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائیکل پومپیو، تو ان کو یہ شاید ایک طرح کی جو ہے وہ انتباع کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جسے کہتے ہیں قدم پھونک پھونک کے رکھیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا معاملہ سیدھا نہیں ہے.
کیا آپ کے خیال میں ایسا ہے کہ نارتھ کوریا، شمالی کوریا یورینیم افزودہ نہیں کر رہا اور انتظامیہ سے یہ خبر جو ہے وہ غلط طور پہ چلوائی جا رہی ہے؟
نہیں نہیں، غلط طور پہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا انتظامیہ کے اندر اختلافات ہونا کسی ایک چیز کے اوپر وہ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے. یاد رہے کہ 2007 کے اندر ایک نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ آیا تھا جو کہ 17 انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو جوائنٹ وہ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اس میں یہ تھا کہ ایران نے جو ہے اس وقت کہا گیا تھا کہ ایران نے 2003 کے اندر ایٹمی ہتھیار کی جو کوشش تھی، کاوش تھی، اس کو چھوڑ دی تھی. جبکہ بش انتظامیہ اس زمانے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا وہ ہتھیار بنا رہے ہیں. تو یہ اختلاف رائے جو ہے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوتا، یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ انفارمیشن جو کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے وہ اس میں اور جو اپنا وائٹ ہاؤس کے درمیان جو ہے کے پاس جو اقدامات ہوتے ہیں یا وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک طرف جو ہے شمالی کوریا سے یہ تو امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو وہ بالکل میز کے جو ہے نا اوپر بیٹھ کے تو گفتگو کرنا شروع کر دے. یہ ایسے ہی ہے، اس کی مماثلت ایسی ہے کہ جہاں جو ہے کہیں کوئی جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے دوران جو ہے جو فریقین ہیں وہ آپس میں خفیہ طور پہ جو ہے نا بات کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دونوں میدان جنگ میں جو ہے وہ بالکل سیز فائر کر لیں اور اس کے بعد بات کرنا شروع کر دیں. مذاکرات اور جو لڑائی ہے یا تنازع ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ جو دونوں طرف جو ہے وہ نیگوشیشن ریلیٹو اسٹرینتھ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور ٹرسٹ کا مسئلہ بھی، ٹرسٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کتنا اعتبار کیا جائے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور شمالی کوریا، یا یہ کہیں کہ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کیا اس وقت تک کی؟
دیکھیں ٹرمپ اور جو کم جونگ ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ڈی نیوکلیئرائز کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے جانا اپنا جو رشتہ ہے وہ استوار کریں گے.
لیکن دونوں کے درمیان جوہری معاملے پر کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا ٹرمپ کو یہ لگتا ہے یا لگ رہا تھا کہ شمالی کوریا روک دے گا یا ختم کر دے گا؟
ظاہر ہے مطلب یہ امید تھی صدر ٹرمپ کو اور ان مائیکل پومپیو کو اور ان کے دیگر ساتھیوں کو، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہوگی.
واشنگٹن سے یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری. افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے آج طالبان کے ساتھ جنگ بندی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو دوبارہ جنگ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے. یاد رہے کہ افغان حکومت نے عید الفطر سے 3 روز پہلے طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جبکہ طالبان نے صرف عید کے 3 دنوں میں جنگ بندی قبول کر لی تھی. تفصیل کے ساتھ کابل سے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار نور گل شفق.
افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ ایک طرفہ جنگ بندی کو ختم کرنے کا اعلان کیا جو کہ رمضان کے 27ویں روزے سے جاری تھی. صدر غنی نے اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی اداروں کو طالبان کے خلاف اپنے کارروائیوں کو پھر سے جاری رکھنے کی اجازت دے دی.
اوربند خلاص امنیتی و دفاعی قوا اجازه لري
صدر غنی کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ختم ہو گئی، ہمارے سیکیورٹی اور دفاعی فورسز کو اجازت ہے کہ کارروائیاں جاری رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بندی امن کی قوت کے بدولت شروع ہوئی تھی، نہ کمزوری کی وجہ سے۔ افغانستان کے سارے صوبوں کے گورنرز نے مجھ سے درخواست کی کہ باقاعدہ اور مضبوط آپریشن کیے جائے۔
منسجم منظم عملیاتوں نے
صدر غنی نے آج کابل میں ایک پریس کانفرنس میں ایک بار پھر طالبان کو امن عمل میں شامل ہونے کی دعوت دی اور کہا اگر طالبان مطالبہ کرے تو وہ تیار ہے کہ دوبارہ ان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کرے۔ صدر غنی نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ سیاسی مفاہمت اور امن کو قائم کرنے کے بارے میں کوششیں جاری رکھیں گے۔ افغان صدر نے دعویٰ کیا کہ طالبان کے ساتھ ہوئی جنگ بندی نے ثابت کر دیا ہے کہ طالبان بھی جنگ سے تھک چکے ہیں اور پرامن زندگی گزارنے کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ افغان حکومت نے عید کے پانچویں دن تک سیز فائر کا اعلان کیا تھا اور پھر ہلمند سے کابل پیدل آنے والے امن مارچ کے کارکنوں کے مطالبے پر صدر غنی نے جنگ بندی میں 10 دن توسیع کی، مگر طالبان نے صرف عید الفطر کے 3 دنوں میں جنگ بندی کو جاری رکھا اور سیز فائر کو مزید بڑھانے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف افغانستان کے وزارت دفاع نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر غنی کے حکم کے مطابق انہوں نے 9 صوبوں میں نصرت کے نام پر فضائی اور زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان محمد راد منش یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری جگہوں میں جہاں پر خطرہ موجود ہے ہمارے پولیس، فوجی اور اسپیشل فورسز کے اہلکاروں نے مل کر فضائی اور زمینی کارروائیاں شروع کی ہے۔
پٹرول امکانات باندھے ہم ہوائی اور ہم خاص قطار۔
افغانستان میں پچھلے 40 سال میں یہ پہلی دفعہ تھی کہ افغان حکومت اور طالبان اسلحہ زمین پر رکھ کر عید میں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ عالمی برادری اور امریکہ نے بھی اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ عام افغان لوگ بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ جنگ بندی جاری رکھ دی جائے گی، پر اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو وہ دن دیکھنے کے لیے اور بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ نورگل شفق، بی بی سی، کابل۔
ادھر پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی نامزدگیوں اور دستبرداریوں کا آج آخری دن ہے، جس کے بعد جن امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ ہوں گے وہی ان کے حتمی امیدوار ہوں گے۔ لیکن وقت تقریباً ختم ہو جانے کے باوجود سیاسی جماعتوں کے اندر نامزدگیوں پر لڑائی اور تنازعات جاری ہیں۔ اس صورتحال پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے لاہور میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ یہ اندرونی لڑائیاں ختم ہوں گی یا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔
جی دیکھیے، چونکہ آج ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی تو اگر کسی پارٹی کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور چلتی بھی رہے تو اس کا اثر تو نامینیشن پر اب نہیں ہو سکتا نا۔ آج کی ڈیڈ لائن کے بعد جو بھی پوزیشن ہے فارملی ای سی پی کے سامنے وہی الیکشن کے لیے جاری رہے گی نا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ٹکٹ واپس کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ بطور انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے، یہ بھی مکس بیگ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور تقریباً سبھی پارٹیز میں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی پارٹیز میں، تو وہ بھی جھگڑے جو ہیں اگر وہ سیٹل نہیں ہوئے اور فائنل ڈیسیجن آج نہیں ہوا تو اس کے بعد تو وہ جھگڑے جو ہیں وہ چلتے بھی رہیں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے الیکشن پر، کیونکہ الیکشن کا ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کس قدر انتشار اور کس قدر لڑائیاں یہ جاری رہی ہیں جب سے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے ہیں پارٹیز نے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، درجے میں فرق ہے لیکن لڑائیاں ہر جگہ ہیں۔
تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا اس طرح کی جو چپکلش ہیں یا لڑائیاں ہیں اندرونی، یہ ماضی کے انتخابات کے دوران بھی دیکھی گئی ہیں یا اس دفعہ کچھ زیادہ ہو رہی ہیں؟
میرا خیال ہے ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح جیسے کہ اس دفعہ دیکھی جا رہی ہیں شاید یہ پہلے سے بہت زیادہ ہوا ہے۔ اب اس کی وجوہات ڈھونڈنی پڑیں گی، سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کچھ تو لیڈرشپس جو ہیں، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی جو ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن اسٹریٹجی ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹرز بھی آئے ہیں ان کے پاس ان کو ٹکٹ دیا جائے کیونکہ ان کے چانسز جیتنے کے زیادہ ہیں۔ اس سے انتشار اندر ورکرز میں اور جو پرانے ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے ان میں بڑی یعنی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے اس بات پر کہ بھئی ہم کھڑے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ شروع دن سے اور ہمیں نظر انداز کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی بالخصوص سندھ میں کئی ایسے گروپس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لوکلی وہ طاقتور ہیں, انہوں ہی ٹکٹ ملنا چاہیے اور وہ پرانے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور ممبر بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو بھی لیڈرشپ نے سوچا ہے, کچھ سے ٹکٹ لے لیے ہیں, کچھ کو ٹکٹ نہیں دیے ہیں اور اس سے وہاں لڑائی بھی کچھ ہوئی ہے. اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں قدرن کم, لیکن کہیں کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ لوکل لیول پہ کنسٹیچوئنسی لیول پہ جو بھی گروپس ہیں ایکٹیو پارٹی کے اندر ان میں بھی انتشار پایا گیا ہے پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈیسیژنس کے خلاف ٹکٹس کے حوالے سے.
تو ابھی تک کی جو انتخابی مہم چلی ہے اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولیٹیکلی میچور ہو گئی ہیں اور اچھی طرح چلائی ہیں, یا ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جو زبانی کلامی حملے اور جس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
لفظ میچور تو میرا خیال ہے حقیقت سے بہت دور ہے اس وقت, اس لیے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ یہ سوچنے میں بجا ہوں گے کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہیں جب معلوم تھا کہ الیکشن آ رہا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں یہ معاملے ٹکٹوں کے اور دوسرے تیسرے پہلے طے کیے, اور کیوں آخری منٹ تک یہ انتشار اور یہ لڑائیاں جاری و ساری ہیں؟ بعد میں پتہ نہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے پارٹی کی مضبوطی پر اور اس کے اندرونی رینکس کے اندر یونٹی پر, یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں الیکشن, جہاں تک اس الیکشن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ماحول ایسا نہیں ہے جیسا ہم ماضی میں الیکشن میں دیکھتے رہے ہیں, اور اس ماحول میں جبکہ کچھ پارٹیاں جو ہیں بالخصوص پی ایم ایل این وہ محسوس کر رہی ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے اور نیب کی طرف سے انہیں یعنی کمزور کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں اور آخری منٹ تک شاید چل رہی ہیں, اور پھر دوسری پارٹیوں میں بھی کچھ نیب کی ایکٹیویٹی, کچھ جوڈیشری کی انٹروینشنز کی وجہ سے وہاں بھی خدشات ہیں, ماحول الیکشن کیمپین والا نظر نہیں آ رہا. اور میری اطلاع یہ ہے کم از کم پنجاب کے جو دیہات ہیں, کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ ابھی تک کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کیمپین ہی نہیں کر رہے, ان کو یہی یقین نہیں ہے کہ 25 جولائی کو واقعی پولز ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
یہ تھے لاہور سے تجزیہ کار راشد رحمان. پاکستان کے صوبہ سندھ کے اضلاع میں محدود پیمانے پر سیاسی سرگرمیوں کے بعد اب امکان پیدا ہوا ہے کہ امیدوار اپنی انتخابی مہم کا آغاز اتوار کے روز سے کریں گے. پاکستان سنی تحریک کے ایک امیدوار نے جمعرات کی رات گدھے گاڑی پر جلوس نکال کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا. حیدرآباد سندھ سے علی حسن.
قومی انتخابی مہم ابھی تک مدھم تھی, کہیں بھی امیدواروں کے بینر یا پوسٹر دیکھنے کو نہیں ملے. اب تک امیدواروں کا اپنے تعارف کے لیے زیادہ زور پریس کانفرنسوں پر ہی رہا ہے. امیدواروں کی حتمی فہرست آج مکمل ہوئی ہے, جس کے بعد انتخابی مہم کے آغاز کی توقع پیدا ہوئی ہے. سابق رکن قومی اسمبلی شگفتہ جو مانی پیپلز پارٹی خواتین شاخ کی صوبائی سربراہ ہیں, ان کا کہنا ہے,
دیکھیں ابھی تک تو الیکشن کمیشن کا پروسیس چل رہا تھا, نامینیشن فارم لینا, نامینیشن فارم جمع کرانا, وڈرا کرنا, نشان الاٹ کرنا, اس سے پہلے ہلکی پھلکی جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کینڈیڈیٹس کی ہو رہی ہیں.
نامور صحافی علی قاضی نے اپنی سیاسی جماعت تبدیلی پسند پارٹی قائم کی ہے, جس نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 24 امیدوار کھڑے کیے ہیں. مدھم سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے,
سرگرمی شہروں میں نہ ہونے کا کچھ اور سبب ہے, لیکن اگر ہم شہروں کو, بڑے شہر کراچی حیدرآباد سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں سرگرمی باقاعدہ ہو رہی ہے. اور آپ کو اصل سرگرمی اب جو اس میں تیزی نظر آئے گی وہ پہلی جولائی سے نظر آئے گی, لیکن بہت ایکٹیویٹی ہے, موبلائزیشن ہو رہی ہے.
پاکستان سنی تحریک کے حیدرآباد میں ایک صوبائی حلقے کے امیدوار ساجد کاظمی نے جمعے کی رات گدھا گاڑی پر جلوس نکال کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا. ان کا کہنا ہے کہ سنی تحریک غریب لوگوں کی جماعت ہے, اسی لیے غریبوں کی عام سواری اور بار برداری کے کام آنے والی سہولت کو استعمال کیا گیا ہے.
گاڑی لگانے کو اس لیے منتخب کیا کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ دار اور جاگیردار لوگ جو ہے کروڑوں روپے الیکشن کے اندر الیکشن مہم پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے غریب عوام کی ایسی سواری کو چنا ہے کہ جو غریب کے لیے ایک کم پیسوں کے اندر ایک اچھی سواری ہے. تو ہم نے پاکستان کی عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ ضرور نہیں کہ الیکشن کروڑوں روپے خرچ کر کے لڑایا ہے, الیکشن محدود وسائل میں رہ کے بھی لڑا جا سکتا ہے اگر نیت صاف ہو تو.
صوبہ سندھ میں جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کی 61 اور صوبائی اسمبلی میں 130 نشستیں. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, نواز شریف گروپ, ایم کیو ایم سمیت اکثر سیاسی جماعتوں کے امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. علی حسن, بی بی سی, حیدرآباد, سندھ.
اور انتخابات سے متعلق مزید خبریں سیربین میں آیا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے علاوہ آپ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی سن سکیں گے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
روس میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز آج ہو گیا ہے. اس مرحلے میں 16 ٹیمیں شامل ہیں, جن میں سے 8 کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. سنسنی خیز مرحلے کا پہلا مقابلہ سپر سٹار میسی کی ٹیم ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان کازان میں ہو رہا ہے. دوسرے میچ میں رونالڈو کی ٹیم پرتگال اور یوروگوئے سوچی میں بقا کی جنگ لڑیں گی. اب تک ہونے والے مقابلوں میں ٹاپ اسکورر انگلینڈ کے ہیری کین 5 گولز کے ساتھ سر فہرست ہیں. کرکٹ کے میدان میں پاکستان, زمبابوے اور آسٹریلیا کے درمیان سہ فریقی T20 سیریز کل ہرارے میں شروع ہو رہی ہے. سیریز کے پہلے T20 میچ میں پاکستان زمبابوے کے خلاف کھیلے گا. ادھر ڈبلن میں کھیلے جانے والے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں انڈیا نے آئرلینڈ کے خلاف 143 رن سے کامیابی حاصل کر لی ہے. انڈیا کی جانب سے دیے گئے 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 12 اوور میں محض 70 رنز پر پویلین لوٹ گئی. چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں آج ہونے والے مقابلوں میں ارجنٹینا نے آسٹریلیا کو 3-2 سے شکست دے دی ہے. آج کے دوسرے میچ میں نیدرلینڈ کا مقابلہ انڈیا سے ہو رہا ہے. گزشتہ روز کے میچ میں بیلجیم نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. پاکستان کی جانب سے دونوں گولز علیم بلال نے کیے. پاکستانی ٹیم محض 1 میچ جیتنے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر ہے اور وہ 5ویں پوزیشن کا میچ کھیلے گی. ٹینس کے نیچر ویلی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے فائنل مقابلے آج ہو رہے ہیں. خواتین کے سنگل مقابلوں میں کیرولائن وزنیاکی نے ارینا سبالنکا کو 7-5 اور 7-6 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے. کیرولائن وزنیاکی 2009 میں بھی یہ ٹائٹل جیت چکی ہیں. اسی ایونٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں جرمنی کے میشا زویرف کا سامنا لوکاش لیٹسکو سے ہو رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. اور فٹ بال کے ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان جاری میچ میں تازہ ترین یہ ہے کہ فرانس نے 4 گول کیے ہیں جبکہ ارجنٹینا نے صرف 2. پروگرام میں مزید تفصیلات آنے کو ہیں, لیکن اب یہاں پروگرام کے نصف پر اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے ہمارے ساتھی جو اسلام آباد میں موجود ہیں.
امریکی حکام کا خیال ہے کہ شمالی کوریا نے حالیہ مہینوں میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے باوجود جوہری اسلحے میں استعمال ہونے والے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق جرمن چانسلر اینگلا مرکل 14 یورپی ممالک کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کے رجسٹریشن مراکز اپنے ممالک میں ہی قائم کریں گے. شام کے جنوب میں روس کی ثالثی میں لڑائی کے خاتمے کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ جاری مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. باغی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ تضحیک آمیز ہے. افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عسکری کارروائیوں کا ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے یک طرفہ جنگ بندی کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان اب تک نہیں کیا گیا. امریکہ میں حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں آلودگی اور ذیابیطس کے درمیان بہت مضبوط تعلق پایا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سلیمان خبریں پیش کر رہی تھیں. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان الائنس فار انکلوسیو الیکشنز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 90% سے زائد پولنگ اسٹیشنز معذور افراد کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہیں، جبکہ یہی صورتحال پشاور میں بھی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 32 لاکھ سے زائد معذور افراد کے لیے پولنگ اسٹیشنز کو ایکسیسیبل بنانا، یعنی کہ ان کے لیے وہاں پر جا پانا آسان بنانا، الیکشن کمیشن اس کام میں ناکام رہا ہے. اور پشاور میں معذور افراد کی یونین انتخابات کا بائیکاٹ کرنے پہ غور کر رہی ہے. پشاور سے نامہ نگار اظہار اللہ کی رپورٹ.
38 سالہ سخی جان پشاور کے علاقہ اورمڑ کی رہائشی ہے، اور وہ بچپن سے پولیو کا شکار ہو کر دونوں پاؤں سے معذور ہے. انتخابات کے دن وہ اپنے علاقے کے اسی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے آتے ہیں، جہاں کے داخلی دروازے اور پھر پولنگ بوتھ تک جانے کے لیے ریمپ کی سہولت موجود نہیں ہے. گاؤں کے لوگ ان کی ویل چیئر کو ہاتھوں میں اٹھائے مشکل سے ان کو پولنگ بوتھ تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں.
ہمارے گاؤں میں تقریباً 24 معذور ہیں، ڈسیبل، فیمیل بھی ہے اور میل بھی ہیں، اور اس کے پاس شناختی کارڈ بھی ہے اور ووٹ بھی ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ معذور افراد اپنا ووٹ ضائع کریں.
معذور افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک کارکن مشتاق حسین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کئی دفعہ وعدوں کے باوجود ابھی تک اس سلسلے میں وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے.
بل خیبر پختونخوا کہ ایکسیسیبل پاکستان اور خیبر پختونخوا کا ہر وہ جگہ جہاں پہ نارمل بندہ جا سکتا ہے، مطلب ایکسیسیبلٹی، موبیلٹی سب اس طرح ہونا چاہیے.
پاکستان الائنس فار انکلوسیو الیکشن کے ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 90% سے زائد پولنگ اسٹیشن معذور افراد کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے، جبکہ پشاور کے صرف ایک حلقہ NA 29 میں 80% سے زائد پولنگ اسٹیشن میں معذور افراد کے لیے سہولیات کا فقدان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پشاور میں معذور افراد کی ایک یونین انتخابات سے بائیکاٹ کرنے پر غور کر رہی ہے.
الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں معذور افراد کے لیے پولنگ اسٹیشن میں سہولیات دینا تو ناممکن ہے، لیکن ان لوگوں کی آسانی کے لیے پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار ضرور وضع کیا گیا ہے.
جو 2017 ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ ہے، اس میں یہ خاص یعنی آرٹیکل رکھا گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی سہولت ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
الیکشن کمیشن معذور افراد کے لیے پوسٹل بیلٹ کے استعمال پر ضرور زور دے رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں اور معذور افراد کی یونینیں سمجھتی ہے کہ ان کو عام شہریوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ان کو پولنگ سٹیشنز پر سہولیات فراہم کی جائے تاکہ وہ وہاں جا کر ووٹ دے سکے. اظہار اللہ، بی بی سی نیوز، پشاور.
اور خیبر پختونخوا کے ہی علاقے گومل کے لوگوں نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ ان کے پاس ووٹ مانگنے نہ آئیں، کیونکہ وہ اس نظام سے بیزار ہیں جس میں غریب کی سنوائی نہیں ہوتی اور امیدوار ووٹ لے کر 5 برس کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ پیغام کوئی عام امیدواروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA داور کنڈی شامل ہیں. اس علاقے کے کوئی 200 افراد نے مل کر یہ تحریک شروع کی ہے، اور اس کے لیے وہ گھر گھر جا کر آگہی فراہم کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ دیں گے تو تعلیم، پانی، صحت، روزگار اور دیگر ضروریات کی فراہمی کی یقین دہانی کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. علاقہ گمل خیبر پختونخوا کے انتہائی پسماندہ جنوبی ضلع ٹانک میں واقع ہے، اور بنیادی ضروریات کا یہاں فقدان ہے. پینے اور آپاشی کا پانی دستیاب نہیں ہے، بجلی کے کھمبے اور تاریں لگی ہوئی ہیں لیکن بجلی نہیں ہے، بے روزگاری اور غربت عام ہے. علاقہ گمل کی آبادی کوئی 3 لاکھ ہے، اور یہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 37 ہے. جہاں سے مولانا فضل الرحمن، فیصل کریم کنڈی اور داور کنڈی جیسی شخصیات کامیاب ہو چکی ہیں۔ اس مرتبہ مولانا فضل الرحمن کے بیٹے اسد محمود، پاکستان تحریک انصاف کے حبیب اللہ کنڈی اور پی ٹی آئی کے سابق رکن داور کنڈی اس مرتبہ آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ علاقے میں پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں اور بعض مقامات پر آگہی مہم بھی شروع کی گئی ہے، جہاں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں بنیادی سہولیات کی دستیابی تو کیا، اب پینے کا پانی بھی مشکل سے ملتا ہے۔ مقامی نوجوان حبیب اللہ بٹنی نے بی بی سی کو بتایا کہ گوملزام ڈیم بننے سے جو پہلے تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا، اب اس سے بھی لوگ محروم ہو چکے ہیں۔
وجوہات یہ ہے کہ یہاں سے جب ایم این اے اور ایم پی اے پاس ہو جاتے، جیت جاتے، تو وہ اسلام آباد اور پشاور جا کر اپنے علاقے کے مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ کئی سالوں سے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، تو گومل ترقی سے محروم ہے، اور اسی بنیاد پر ہم لوگوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جو بھی نمائندہ اس علاقے سے منتخب ہو کر گیا ہے، وہ 5 سال میں ادھر پھر واپس نہیں آیا۔ روزگار کے لیے نوکریاں بیچی جاتی ہیں اور بجلی فراہم نہیں کی جاتی۔ ان لوگوں نے اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہری پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اس لیے ان کی زمینیں بنجر پڑی ہیں۔
اس میں جو ڈیم بن گیا ہے، ہمارے زمین اس میں آ گئے ہے، جو اس کے پیسے ابھی تک نہیں ملے ہیں، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کا جو نوکری ہے وہ ہے، جو تکلیف ہے وہ ڈیم کا، وہ گومل علاقے لوگوں کو ملتے ہیں، جو سہولت ہے یا وہ جٹ کو دیے ہوئے ہے یا پنجابی کو دیے ہوئے ہے یا جو ایم این اے ایم پی اے کا اپنے لوگ ہے اس کو ملے ہے۔ ہمارے لوگوں کو کوئی سہولت یا کوئی ایسے چیز سرکار کے طرف سے نہیں آئی ہوئے۔
پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں سب سے کم فنڈ ضلع ٹانک کے لیے مختص کیے تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے حلقہ نوشہرہ اور سپیکر صوبائی اسمبلی اسد کیسر کے حلقوں کے لیے سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے منظور کیے گئے تھے۔ علاقہ گومل کی حالیہ تحریک کے حوالے سے مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ عنقریب ایک جلسہ منعقد کریں گے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں 80% لوگ آلودہ اور مضر صحت پانی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق کمشنر سبی ڈویژن نے عوام سے کہا ہے کہ مضر صحت ہونے کے باعث وہ آلودہ پانی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شہر کے مکینوں کو ٹینکروں کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سبی میں 80% لوگوں کی آلودہ پانی استعمال کرنے کا انکشاف ایک سرکاری اعلامیہ میں کیا گیا ہے، جو محکمہ تعلقات عامہ حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق سبی میں پانی کے مسئلے کے حوالے سے کمشنر سبی ڈویژن محمد ایاز مندوخیل کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا۔ کوئٹہ شہر کے سوا بلوچستان کے جن علاقوں میں سرکار کی جانب سے پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، اس کے لیے پی ایچ ای یعنی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ قائم ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق کمشنر نے پی ایچ ای کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے 21ویں صدی کے جدید دور میں بھی محکمے کی جانب سے عوام کو زہریلا، آلودہ اور مضر صحت پانی پلایا جا رہا ہے۔ کمشنر نے کہا کہ مضر صحت پانی پینے کی وجہ سے 80% لوگ گردوں، ہیپاٹائٹس سمیت مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ جب تک صاف پانی فراہم نہیں کیا جاتا، وہ نلکوں کے ذریعے پی ایچ ای کی جانب سے فراہم کیے جانے والے پانی کو استعمال نہ کریں۔ کمشنر نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 50 عدد ٹینکروں کے ذریعے گلی محلوں تک پینے کا صاف پانی پہنچایا جائے گا۔ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پیکیج کے تحت پینے کے صاف پانی کے کروڑوں روپے کی اسکیمات بھی بے سود ثابت ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں بچائی جانے والی مین پائپ لائن اور تعمیراتی منصوبے کی از سر نو تحقیقات کرائی جائیں گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سوئٹزرلینڈ کی حکومت کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سوئس بینکوں میں ہندوستانی شہریوں نے جو رقم جمع کر رکھی ہے، اس میں گزشتہ برس 50% اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ رقم 7,000 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ ہندوستانیوں کے کھاتوں میں اضافہ تمام کھاتہ داروں کے اوسط کے مقابلے میں 15 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
سوئس بینک اپنے کھاتے داروں کی تفصیلات انتہائی خفیہ رکھنے کے لیے مشہور ہیں، لیکن نئے بین الاقوامی قوانین کے تحت اب ان پر بھی اپنے کام کاج کے طریقے کو زیادہ صاف شفاف بنانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار 2017 کے ہیں۔ اس سے پہلے کے 3 برسوں میں ہندوستانیوں کے کھاتوں میں جمع رقم بتدریج کم ہو رہی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کا وفاقی سوئس نیشنل بینک ہر سال ایک تفصیلی رپورٹ جاری کرتا ہے جس میں یہ معلومات شامل ہوتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سوئس بینکوں میں غیر ملکیوں کے تقریباً 1.5 کھرب سوئس فرینک جمع ہیں۔ ہندوستانیوں کے کھاتوں میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کالا دھن ہے، لیکن انڈیا میں بی جے پی کی حکومت کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ اس نے بیرون ملک بینکوں میں جمع ہندوستانیوں کا کالا دھن واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی:
جو بھی قانونی ویوستھا کرنی پڑے گی، قانونی ویوستھا کی جائے گی، اس کے وشے کے جانتاؤں کا ٹاسک فورس بنانا ہوگا تو ٹاسک فورس بنایا جائے گا، لیکن دنیا کے دیشوں میں ہندوستان سے لوٹا گیا جو سامان، پیسے، روپیے رکھے گئے ہیں، ایک ایک پائی لائی جائے گی اور غریب کی بھلائی کے لیے کام لگائی جائے گی۔
یہ تاثر کی لڑائی ہے، اور حزب اختلاف کے لیے یہ کہنے کا موقع بھی کہ حکومت نے کالا دھن واپس لانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ کانگریس کے ترجمان آر پی این سنگھ:
پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ جب میری ستا آئے گی، ودیشوں میں کالا دھن چھپایا ہوا ہے ہندوستانیوں نے، اس کو لا کر 15 لاکھ ہر غریب کے کھاتے میں ڈالنے کا کام کریں گے۔ آج جب آنکڑے آتے ہیں سوئس بینک کے، تو 50% اس ورش میں 50% وردھی بینکوں میں، سوئس بینکوں میں۔ کون سے بینک میں؟ سوئس بینکوں میں آج وردھی ہندوستان کے روپیہ کی ہو رہی ہے، وردھی ہوئی ہے۔
لیکن وزیر خزانہ پیوش گوئل کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی یہ مان لینا کہ یہ کالا دھن ہے صحیح نہیں ہوگا۔
تو آپ کیسے ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ کالا دھن ہے یا یہ انلیگل ٹرانزیکشن ہے؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کل شام سے چرچا چل رہی ہے، تو یہ سب جانکاریاں جیسے جیسے باہر آئیں گی تب اس کے بعد ہمارے سامنے سب انفارمیشن ہوگی، اور اگر اس میں کوئی غلط پایا گیا تو اس پہ سوبھاوک ہے کہ کڑی سے کڑی کارروائی ہوگی۔
انڈیا میں آئندہ برس پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، اور حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو جن موضوعات پر آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کریں گی ان میں کالا دھن بھی سر فہرست ہوگا، کیونکہ بی جے پی کی حکومت نے ملک میں بڑے کرنسی نوٹ بند کرتے وقت بھی کہا تھا کہ یہ کارروائی کالے دھن پر قابو پانے کے لیے کی جا رہی ہے، لیکن ماہرین عام طور پر مانتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دلی کے نامہ نگار شکیل اختر کے ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
عالمی بینک نے ماحولیاتی تبدیلی پر اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ آئندہ 30 برس میں گرمی کی شدت میں اضافے اور بارش میں کمی آنے کے سبب انڈیا کی نصف آبادی کے معیار زندگی پر بہت برا اثر پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے وسط میں واقع مدھیہ پردیش اور 36 گڑھ ریاست ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ عالمی بینک کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 60 برس میں درجہ حرارت میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کی نصف آبادی اسی خطے میں رہ رہی ہے جو 2050 تک ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطے ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ خطے پسماندگی، کمتر معیار زندگی، سڑکوں کی کمی اور بازار تک رسائی کی دشواریوں سے پہلے ہی دوچار ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے ان خطوں کے معیار زندگی میں اور بھی کمی آئے گی۔ تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے ساحلی خطے اور پہاڑی علاقے جہاں قدرے ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں حالات بہتر ہوں گے۔ موسمی تبدیلی سے نیپال اور افغانستان کو اپنے ٹھنڈے موسم کی وجہ سے فائدہ ہوگا۔ سب سے زیادہ نقصان بنگلہ دیش کو پہنچے گا جہاں موسمی تبدیلی کے سبب لوگوں کی آمدنی میں 14.5% تک کمی آنے کا خدشہ ہے۔ انڈیا کی سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستوں میں 36 گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں خشکی اور گرمی کے سبب لوگوں کی آمدنی میں 9% تک کمی آ سکتی ہے۔ ان علاقوں میں پہلے ہی پانی کی کمی ہے اور موسمی تبدیلی سے یہاں زرعی پیداوار میں کمی آئے گی اور صحت کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ آنے والے عشروں میں انڈیا کو اپنی تاریخ کے پانی کے سب سے طویل بحران کا سامنا ہے۔ ملک کے 60 کروڑ لوگوں کو پانی کی ہلکی یا شدید قلت کا سامنا ہوگا۔ اس سے ملک کی مجموعی داخلی پیداوار میں تقریباً 3% تک کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے تعلیم یافتہ ہونے، پانی کی فراہمی کے بہتر نظام اور غیر زرعی سیکٹر میں بہتر مواقع پیدا کرنے سے صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ انڈیا میں موسمی تبدیلی، آبی آلودگی اور زیر زمین پانی کے حد سے زیادہ استعمال سے کئی علاقوں میں ابھی سے ہی پانی کی قلت شروع ہو گئی ہے۔ روایتی تالابوں، جھیلوں اور پانی کے قدرتی ذخیروں کے سوکھنے سے زیر زمین پانی کی سطح مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ 15 برس میں دلی جیسے کئی بڑے شہروں میں زیر زمین پانی کی رسائی ختم ہو جائے گی۔ ملک میں پیدائش کی شرح میں مسلسل کمی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آبادی میں اضافے کا رجحان عشروں تک جاری رہے گا، جس سے پانی کی قلت برقرار رہے گی۔ تقریباً 20 برس قبل سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی نے پورے ملک میں پانی کی فراہمی سال بھر جاری رکھنے کے لیے ملک کے دریاؤں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا ایک بڑا منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن واجپئی حکومت کے جانے کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس منصوبے پر عمل نہیں کیا۔ انڈیا میں ماحولیات کے ماہرین ایک عرصے سے پانی کی شدید قلت کے بارے میں حکومتوں اور پالیسی سازوں کو متنبع کرتے آئے ہیں۔ پانی کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی ہے، مختلف حکومتوں نے صورتحال بہتر کرنے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن موسمی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جنگی پیمانے پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں جس نوعیت کے طویل آبی بحران کا سامنا ہے، اس کے حل کے لیے ایک طویل مدتی، ٹھوس اور مقررہ مدت کے منصوبے بنانے ہوں گے۔ اس کے لیے حکومتوں کو آنے والے دنوں میں پانی کا ایک بہتر ملکگیر نظام تیار کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا یہ کالم ہو یا دوسرے ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹیں، کالم اور تجزیے، آپ سب ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو تصاویر کی گیلریاں، تجزیے اور مضامین بھی ملیں گے، تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کو ضرور وزٹ کیجیے۔ اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی۔
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
نشے سے چڑ گئی اے کڑی، نشے سے چڑ گئی پتنگ سے لڑ گئی اے کڑی، پتنگ سے لڑ گئی۔
رنویر سنگھ آج کل ریئل لائف میں بھی ایسا ہی کچھ گنگنا رہے ہیں۔ خبریں ہیں یا یوں کہا جائے کہ افواہیں ہیں کہ ان کی اور دیپیکا پادوکون کی منگنی ہو چکی ہے اور اس سال نومبر میں دونوں شادی کرنے والے ہیں۔
نظر جو تیری لاگی میں دیوانی ہو گئی، مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی۔
دیپیکا اور رنویر کی کہانی تو واقعی بہت مشہور ہو رہی ہے۔ اس بارے میں دیپیکا کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف کو علیحدہ رکھنے کی کوشش تو کرتی ہیں، لیکن ریومرز پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ویسے تو یہ سلمان کے فین ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے آئیڈیل ان کے اپنے چاچو یعنی انل کپور ہیں، جن کے ساتھ وہ کام بھی کر چکے ہیں اور انہیں اپنا دوست مانتے ہیں۔ ارجن جی، کیسی ہے یہ چاچا بھتیجے کی دوستی؟
میرے ساتھ کیا ہوا، جس آدمی کو میں نے اپنی انسپریشن رکھا، جس آدمی کو دیکھ کے میں بڑا ہوا، جن کے ساتھ انگنت سمے بتایا، تو میرے حساب سے تو میں ان کو بہت اچھی طرح جان گیا تھا، پہچان گیا تھا، کمفرٹ تھا۔ اس کے باوجود کام کرنے کے بعد ایک نئی ریلیشن شپ فارم کرنا اور اس ریلیشن شپ کو آگے لے جانا، تو کہیں نہ کہیں وہ میرے چاچا سے میرے دوست بن گئے۔
مسٹر انڈیا ارجن کپور کی فیورٹ فلم ہے، تو کیا اس فلم کا سیکوئل نہیں بنائیں گے؟
بہت لوگوں کی یادیں جڑی ہے پکچروں سے، بچپن جڑا ہے، جو بڑے بھی ہیں وہ بھی آج دیکھتے تو ان کو بچپن یاد آتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھتے تو دے اسٹل انجوائے دا فلم۔ اچھی چیزوں کو چھونا غلط ہوتا ہے اور ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کرو تو صحیح انسانوں کے ساتھ کرو جو اس کو آگے لے جا سکے۔ سو دا انٹینٹ از دیئر، اٹ از ناٹ دیٹ وی ہیو ناٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ اور ناٹ وانٹڈ ٹو، بٹ وی نیڈ دا کریکٹ پیپل۔ لکھنے میں ہی ٹائم لگے گا، ان کرداروں کو آگے لے جانا، وہ بڑے ہو گئے ہیں اور بچے آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ وہ فیصلے میں نہیں لے سکتا یا وہ نہیں لے سکتا، جو ڈائریکٹر بنائے گا وہی لے پائے گا۔
لگن کی بازی ہے، چوٹ بھی تازی ہے، لگا دے داو پر دل اگر دل راضی ہے۔
आलिया भट्ट के साथ फिल्म राजी की कामयाबी के बाद अब विकी कौशल फिल्म संजू में रणबीर कपूर के साथ अहम किरदार में हैं। अपने रोल को लेकर विकी बहुत खुश हैं। तो विकी साहब क्या कहेंगे इस ब्रेक के बारे में?
राजकुमार हिरानी आई थिंक वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो इस देश का हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, हर वो इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करता है वो उनके साथ काम करना चाहता है किसी भी कैपेसिटी में। और मैं खुद को सचमुच बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे ये खूबसूरत किरदार दिया प्ले करने के लिए। और मैं तो सच में आई फील ब्लेस्ड कि इतना अच्छा किरदार मिला है, वरना अगर वो मुझे कहते कि यार एक सीन करना है मैं वो भी कर देता, वो मुझे कहते जूनियर आर्टिस्ट की तरह पीछे चलना है मैं वो भी चल लेता।
इन्हें बड़े पर्दे पर देखकर हजारों दिल यही गीत गुनगुनाते थे। सरहद पार नेपाल से बॉलीवुड में आने वाली अदाकारा मनीषा कोइराला ने खानदानी सियासत का रास्ता छोड़कर 1990 में फिल्म सौदागर से बॉलीवुड में एंट्री ली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद मनीषा ने यलगार, अग्नि साक्षी, 1942 लव स्टोरी और खामोशी जैसी फिल्मों में काम किया।
बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे
हैं। मनीषा कोइराला कहती है कि उनकी फिल्मों के गाने भी फिल्मों की तरह हिट हुआ करते थे।
देखिए मेरे फिल्मों के गाने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आर वेरी गुड। इन 1942 आई हैड आदि बमंदा, देन लॉट्स ऑफ माय फिल्म सॉन्ग हैज बीन डन बाय रहमान। फिल्म सॉन्ग्स इन 90s वर वेरी गुड सॉन्ग्स। सो अभी भी देखिए यू नो सम वेरी गुड सॉन्ग्स आर बीइंग मेड एंड सच। अभी वक्त के अनुसार सब कुछ चलना पड़ता है, वक्त के अनुसार सब टेस्ट भी बदल जाता है।
मनीषा का कहना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सख्त मेहनत और लगन की जरूरत थी। जब वो 1942 लव स्टोरी के ऑडिशन के लिए विधु विनोद चोपड़ा के पास गईं, तो विधु विनोद चोपड़ा ने मनीषा से कहा कि वो एक्टिंग नहीं जानती।
मैंने विनोद को कहा, विनोद आई रियली कांट एक्सेप्ट दैट, सो मैं कल आके एक बार वापस स्क्रीन टेस्ट दूंगी। ही सेड चलो जाओ करके आओ, कल आ जाना। एंड दैट एंटायर डे, दैट एंटायर नाइट मैं एकदम क्या कहते हैं ना फोकस्ड होके उसको हजार पता नहीं कितने बार 10,000-20,000 बार मैंने वो सीन रिहर्स किया। और नेक्स्ट डे जाके जब मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, विनोद ने बोला मनीषा कल अगर तुम 0 थी तो आज तुम 100 में 100 हो। तो तुमने क्या किया, जो अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुमने जो कुछ भी किया वो तुम हर एक सीन में करोगी, वही मेहनत, वही लगाव, वही फोकस, वही डेडिकेशन, तो मैं तुमको लूंगा। देन आई इट क्लिक्ड मी कि हाउ मच ऑफ हार्ड वर्क इट टेक्स टू डू अ गुड वर्क, यू नो।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, तू मिले दिले और जीने को क्या चाहिए।
मनीषा ने बॉलीवुड में कामयाबी की उन बुलंदियों को छुआ जो बहुत कम हीरोइंस को मिलती हैं। 2010 में मनीषा ने नेपाल के एक बिजनेसमैन से शादी की। शादी के बाद उनकी जिंदगी ज्यादा खुशगवार न रही और 2012 में दोनों अलहदा हो गए।
ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा।
मनीषा की मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई। 2012 में उन्हें कैंसर की तशखीस हुई। मनीषा ने बहुत बहादुरी के साथ इस मर्ज का सामना किया और सेहत याब होकर वापस बॉलीवुड का रुख किया। उन्होंने बताया कि कैंसर ने उन्हें जिस्म की देखभाल करना सिखाया।
आई एम मोर फोकस्ड अबाउट हेल्थ इनसाइड आउट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ डिजीज प्रॉब्लम बैकग्राउंड। आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट इंटरनल हेल्थ, सो थिंग्स दैट विल स्ट्रेंथन माई इनर बॉडी।
मनीषा ने माया के बाद राजू हिरानी की फिल्म संजू में नरगिस दत्त का किरदार निभाया है, तो उन्हें ये रोल कैसे मिला?
उनका फोन आया मुझे और एक्चुअली मुकेश छाबरा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने कहा दीदी आपके लिए एक रोल है. मैंने कहा क्या रोल है नरगिसदास जी का. अच्छा वाओ ओ तो रणबीर कपूर की माँ का रोल तो मुझे टाइप कास्ट तो नहीं हो जाएगा. तो आई हैड थोड़ा सा कंफ्यूजन. फिर मैंने कहा चलो एक बार राजी से मिल ही लेते हैं. सुबह आई बॉम्बे में और उनसे मुलाकात इसी ऑफिस में हुई. मैंने कहा राजी देखिए एक्ट्रेसेस को 40 क्रॉस करने के बाद मदर्स का रोल बिता है ये मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ और मुझे उसमें नहीं फंसना है. फिर कैंसर से भी गुजर चुकी हूँ तो मुझे बहुत पेनफुल होगा वो करते समय तो शायद वो भी नहीं मैं कर पाऊंगी. तो मैं आपके यहाँ एक्चुअली आने आई हूँ आपको ना कहने के लिए क्योंकि मैं आपको इज्जत करती हूँ आपकी फिल्मों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो राजी ने मुझे बिठाया और पूरा समझाया कि देखो ये फिल्म ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे है. सो व्हेन आई लिसन्ड हिज परसेप्शन हिज आइडिया द वे ही वाज गोइंग टू टेल द स्टोरी देन आई काइंड ऑफ फेल्ट ओके दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल. एक सूरज निकला था कुछ बारा पिघला था एक आंधी आई थी जब दिल से आह निकली थी दिल से.
मनीषा कहती है कि वो अपनी हालिया जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रही हैं. वो जिम जाती हैं, वर्जिश करती हैं और योगा भी करती हैं।
वो भागदौड़ जो मैं 20 साल की थी जब मैंने भागदौड़ किया था वन फिल्म आफ्टर अनदर फिल्म वो अब नहीं रहेगा. अब मैं फिल्म करूंगी उसके बाद गैप लूंगी फिर थोड़ा सा शायद अच्छे मुझे कोई स्क्रिप्ट आएगा कुछ अच्छे डायरेक्टर आएंगे कुछ अच्छा रोल आएगा तो मैं करूंगी. और पूरी फिल्म का एक्टिंग करते हुए पूरे उसको आनंद लेके करूंगी जॉय के साथ करूंगी पूरा फुल कमिटमेंट के साथ काम करूंगी. भागदौड़ में नहीं रहूंगी मैं. भागदौड़ का टाइम नहीं है मेरे पास अभी.
ये इल्लू इल्लू क्या है ये इल्लू इल्लू
इल्लू का मतलब
और अब इस हफ्ते की वो फिल्म जिसका सब कुछ शिद्दत से इंतजार था. जी हाँ मैं बात कर रही हूँ फिल्म संजू की जो अदाकार संजय दत्त की बायोपिक है.
अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है कभी अप तो कभी डाउन.
देवियों और सजनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मौसम बिगड़ने वाला है.
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बनर्जी बताएंगे कि ये बायोपिक कैसी रही.
देखिए सबसे पहले तो राजकुमार हिरानी की फिल्म है. राजकुमार हिरानी एक मास्टर स्टोरी टेलर हैं. इतने अच्छे स्टोरी टेलर शायद बॉलीवुड में बहुत कम है इक्के दुक्के ही बचे हैं आजकल जो किसी भी कहानी को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि आदमी जो है बिल्कुल सीट पर जमा रहता है. एक एक चीज उन्होंने संजय दत्त की ली है और उससे भी बड़ी चीज है मैं कहूंगा कि रणबीर कपूर की एक्टिंग. रणबीर कपूर को देखते देखते आप ये भूल जाएंगे कि संजय दत्त तो नहीं है कहीं. रणबीर कपूर को हम भूल जाते हैं और संजय दत्त को ही देखते हैं. तो कुल मिला के संजू जो है वो राजकुमार हिरानी की तो है ही लेकिन संजय दत्त के रूप में रणबीर कपूर की पूरी फिल्म है. ये एक बहुत अच्छी बायोपिक साबित होगी.
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी. तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल. खुदा हाफिज.
हर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह.
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप बॉलीवुड राउंडअप
बॉलीवुड राउंडअप पेश कर रही थी नुसरत जहां. सैरबीन खत्म होने को है लेकिन जाने से पहले दो चीज़ें आपको बताते चले. एक ये कि जो मैच वर्ल्ड कप का फुटबॉल का हो रहा था फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान वो फ्रांस जीत चुका है. फ्रांस ने 4 गोल किए और अर्जेंटीना 3 गोल करके हार गया है ये मैच. तो एक तो ये आपको बताना था. दूसरा ये कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक अमरीकी कमेडियन ने अमरीकी सदर ट्रंप को कैसे बेवकूफ़ बनाया तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पर आइए bbcurdu.com पर और इस खबर का मज़ा लीजिए. सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है. आज के प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली और प्रोड्यूसर थे रफाकत अली और यहाँ स्टूडियो मैनेजर थे लंदन में फिलिप योल और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक. जावेद सुमरो को यहाँ इजाज़त दीजिए और आखिर में अहम खबरों का खुलासा.
امریکی حکام کا خیال ہے کہ شمالی کوریا نے حالیہ مہینوں میں امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے باوجود جوہری اسلحے میں استعمال ہونے والے یورینیم کی افسودگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جرمن چانسلر اینگلا مرکل 14 یورپی ممالک کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کے رجسٹریشن مراکز اپنے ممالک میں ہی قائم کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی غیر قانونی پناہ گزینوں کے حوالے سے سخت پالیسیوں کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں 600 سے زائد مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین جمع ہو رہے ہیں۔ شام کے جنوب میں روس کی ثالثی میں لڑائی کے خاتمے کے لیے حزب اختلاف کے ساتھ جاری مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں آلودگی اور ذیابیطس کے درمیان بہت مضبوط تعلق پایا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔